الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 تک ہمارا درس پہنچ چکا تھا. آج ہم اس سے آگے سے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں. ناظرین کرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں کو، ہمارے نفع اور نقصان سب چیزوں کو جانتا ہے، اور تو ہم پر ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے. اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دست دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، تیری عظمت و جلال سے خوف کھائیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کے طور پر اللہ پاک نے یہ گفتگو اور یہ کلام فرمایا، وما یخفا علی اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا کلام ہے، اور آپ ہی نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ تو نہیں، لیکن اس کی بندگی اور عاجزی کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور اپنے بیوی بچے جنہیں مکے کی وادی میں چھوڑا تھا ان کے لیے التجا کی. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ پاک نے قبول فرمائی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کی صورت میں بیٹے عطا کیے، بے شک میرا رب ہی دعا قبول فرمانے والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال ہو چکی تھی. اس آیت سے پتہ چلا کہ بیٹا اللہ کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہیں. لیکن بیٹیوں سے گھبرانا یہ مومن کی شان نہیں، بیٹیوں کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا، اور نہ اسے ذلیل کیا، اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے والے کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے. سبحان اللہ. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ. اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. ناظرین کرام, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ پاک کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے, اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی. پھر آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کی. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی والدین مراد ہیں, اور وہ دونوں مومن تھے, اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ, اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے تھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ سے مراد چچا آزر ہے, یعنی حقیقی باپ یہاں آیت میں مراد نہیں. حقیقی والد وہ مسلمان تھے, مومن تھے, ان کا نام تارخ جو ہے یہ روایتوں میں آتا ہے, لیکن جو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافر والد کا ذکر ہے وہاں والد سے مراد سگے والد نہیں بلکہ چچا مراد ہے. اور ہمارے عرف میں بھی چچا یا تایا کو بھی والد, ابو, چھوٹے ابو, بڑے ابو یا ابو وغیرہ بھی کہا جاتا ہے, تو یہاں وہی مراد ہیں. اس آیت سے دعا کے چند آداب بھی پتہ چلے کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے, اور ماں باپ کو بھی دعا میں شامل رکھنا چاہیے, اور ہر مسلمان کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے, اور آخرت کی دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے, صرف دنیا کی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے سننے والے, ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں, اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. ناظرین اکرام, اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے, اور اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے سننے والے, تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا, اور نہ ہی ظالموں سے عذاب ٹال دینے کی وجہ سے تم غمزدہ ہونا, کیونکہ اللہ پاک انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ٹال رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, جس میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یاد رہے کہ ظالموں کا اخروی عذاب تو اپنی جگہ, دنیا میں بھی اللہ پاک ظالموں کی گرفت فرماتا ہے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں, بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے, ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی, اور ان کے دل خالی ہوں گے. ناظرین اکرام, یہاں پر قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی سے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے عرصہ محشر کی طرف بلانے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑتے جا رہے ہوں گے, اور ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں, اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہو چکے ہوں گے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ پھنسیں گے, نہ باہر نکل سکیں گے, نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہول ناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔ اس آیت میں قیامت کی چند ہولناکیاں بیان ہوئیں۔ اس کی مزید ہولناکیاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار جہنم کی طرف بلائے جائیں گے، جس دن ان کو چہروں کے بل اوندھا گرا دیا جائے گا، جس دن ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہ آ سکے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں، جس دن اللہ پاک سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا، جس دن عذر نامنظور ہوں گے، دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، پردے اٹھ جائیں گے، جس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آوازیں بند ہوں گی، اس دن توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ بھی سامنے آ جائیں گے، جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت چلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے نشے میں لگیں گے، پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کی جائے گی، گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلے گی، کفار نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جائے گی، رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہوگی، انسانی اعضا گفتگو کریں گے، تو اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر گناہ میں مبتلا ہو گیا، بس جب تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پاس تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے اور آپ پر روشن کتاب نازل فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اوصاف کی خبر دے، پھر ہماری غفلت سے بھی ہمیں آگاہ کرے اور ارشاد فرمائے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، لاہیتا قلوبهم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں یہ بھی بتائے کہ قیامت قریب ہے، ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، کہیں پر فرماتا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، کہیں فرماتا ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں، لیکن جب اس کے معنی میں غور نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے اور اس کی مصیبتوں سے نجات کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم اس غفلت سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافرو، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں؟ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے، اے ہمارے رب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ان کی تلافی کرتے ہوئے ہم تیری توحید کی دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی سچی غلامی کر لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا، کیا دنیا میں پہلے تم اس بات کی قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوگے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی. ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، کہ تم انہی کی بستیوں میں دوران سفر ٹھہرتے تھے یا ان کے قرب و جوار سے گزرتے تھے، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے، تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملی. یہ سب دیکھ کر اور جان کر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی اور تم کفر سے باز نہ آئے. ہم نے تمہارے لیے مثالیں دے کر بتا دیا کہ تم تدبیر کرو، سمجھو اور عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا لو. ناظرین کرام، ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور ان کے دنیاوی انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں. اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہ دے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، غور کرو کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور مقرب اولیاء اکرام کہاں تشریف لے گئے، سابقہ بادشاہ اور جابر و سرکش لوگ کہاں چلے گئے. جب یہ دنیا میں نہ رہے تو تم بھی اس دنیا میں نہ رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ پاک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور اس پر ظلم نہیں ہوگا. اس آیت سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ قیاس شرعی حق ہے، کیونکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور کفر تو تم بھی کر رہے ہو، لہٰذا تم بھی ہلاک ہونے کے لائق ہو. علت کے اشتراک سے حکم مشترک ہوتا ہے، اور اسی کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا قید کر لیا جائے، یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ پاک کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ پاک کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہیں. محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی حیلہ انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکے. پھر مزید فرمایا کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، تو تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی فرمائے گا، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں. وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسولوں کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے. ناظرین اکرام، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح کی ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت نہ عمارت نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اسے پتہ چلا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری نشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے، جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے مزید تکلیف پائیں گے۔ پھر کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو جائے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اگلی آیت اور اس سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ھذا، یہ اس آیت میں جو فرمایا گیا، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے نزول کی حکمتیں اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں، کہ یہ قرآن شریف لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے، اور قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور لوگ اس کی آیات کے ذریعے توحید کی دلیلیں حاصل کرتے ہیں، اور عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن پاک کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ ابراہیم مکمل ہوئی، اور چودواں پارہ اب شروع ہو رہا ہے۔ صرف ایک آیت ہے جو تیرہویں پارے کی انشاءاللہ زندگی رہی، تو اگلے درس میں ہم سورہ حجر سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔